الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے حفاظت حدیث یعنی حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے جو کام تھے اسے، اور صحابہ کرام نے جو آپ کے سامنے باتیں کہیں یا کام کیے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے تھے، کیا کیا ذریعے اپنائے تھے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. اس لیے پہلے ہم سوال آپ سے یہ کریں گے کہ کون کون سے ہم پچھلے ہفتے بیان کر چکے ہیں. جی جی، یاد کر لینا اسے. مذاکرہ، جو چیز پڑھے ہوئے ہیں یاد کر لیے ہیں، سنے تھے یاد کر لیے ہیں، اب اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہنا، یعنی دو آدمی بیٹھے تو آپس میں اس کا تذکرہ ہو کہ یہ بات ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جسے یہ لوگ مذاکرہ کہا کرتے تھے محدثین اپنی اصطلاح میں. دو باتیں ہم نے پیش کی تھیں یا تیسری بھی؟ جی لکھ لینا، بھی پیش کر دیا تھا یا پیش نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. ہم نے صرف ابھی کیا پیش کیا تھا آپ کے سامنے؟ زبانی، جو سنے ہیں اسے یاد کر لینا. وہ یاد کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اس کے لیے اپناتے تھے، کیا کیا اس کے لیے جتن کرتے تھے، اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں اور کئی باتیں اس کے تعلق سے بیان کی گئی تھیں. لیکن یہ جو موٹے عناوین ہیں یہ یاد رہنے چاہیے ہمیشہ، مذاکرہ کرنا. تیسرے نمبر پہ حدیثوں کو یاد رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے درمیان اس چیز کو اہمیت دی. وہ تیسری چیز تھی عمل بالحدیث. تیسری چیز تھی عمل بالحدیث، یعنی اس حدیث پر عمل کرنا، اس حدیث پر عمل کرنا. اور چیزیں آئیں گی لیکن وہ لکھنے کا معاملہ بھی آئے گا، ذرا دیر میں آئے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ جن چیزوں پہ زیادہ زور دیا گیا تھا وہ تیسری چیز ہے عمل بالحدیث، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے یا آپ کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے عمل کے ذریعے سے محفوظ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کافی زور دیا کرتے تھے. آپ نے اس طرح کی احادیث بہت پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو، تو نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے تھے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی مطلب اس کے کہنے کا یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جو عمل کر رہے ہیں آپ بھی وہ عمل ویسے ہی کریں گے تو یہ عمل آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا. اس کو محفوظ کرنے کے لیے ویسے ہی عمل کرنا ضروری ہے. اگر عمل کرتے ہوئے دکھا دیا جائے لیکن سامنے والا عمل نہ کرے اس پر, تو یاد رکھیے صرف دیکھنے سے وہ چیز محفوظ نہیں ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کام کو آپ کرتے ہوئے دیکھیں تو سننے کے مقابلے میں وہ چیز یاد کرنے کے لیے زیادہ معاون ہوتی ہے, زیادہ اس سے اس کو تقویت ملتی ہے کہ آدمی آسانی سے یاد کر لیتا ہے. تو کوئی چیز صرف سنے ہوئے ہوں اس کے مقابلے میں اگر اس کو دیکھے بھی ہوں تو اسے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, لیکن اس میں اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھے ہیں ویسے ہی ہم بھی عمل کر لیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج کے زمانے کے لحاظ سے, اور یہ مثال ایسی ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھتے. آج کل لوگ جو ہے تھیوری اور جو ہے پریکٹیکل کے تعلق سے خاص طریقے سے باتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی آدمی اگر آپ کے سامنے کمپیوٹر کے اوپر آ کر کے پورا لیکچر دے دے کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے, اس میں یہ کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے, آپ یہ بٹن دبائیں گے تو یہ آپ کے سامنے آئے گا, اس میں یہ دبائیں گے تو یہ آئے گا, پوری بات آپ محفوظ نہیں کریں گے. اس کے مقابلے میں اگر وہ آپ کے سامنے کمپیوٹر کھول کر کے دکھاتا ہے تو یہ پہلے سے بہتر ہوگا, لیکن پھر بھی آپ محفوظ نہیں کر پائیں گے. تیسری شکل یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے آپ سے یہ بھی کہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے, تم نے دیکھ لیا ہے, تم بھی ایسے ہی کر کے بتاؤ. جب وہ خود سے اس پر عمل کرے گا, خود سے اس کو چلائے گا, تو اب یہ چیز اس کے سامنے اس کے پاس بالکل محفوظ ہو جائے گی, اور اس کو الگ سے بیٹھ کر کے رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود بخود عمل کرتے ہی وہ چیز محفوظ ہو جائے گی. تو حدیث کے یاد کرنے کا تیسرا طریقہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتاتے تھے, زبانی بتانے کے بجائے کیا کرتے تھے, عمل کر کے بتاتے تھے, اور عمل کر کے بتانے کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ جیسے مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تم بھی ویسے عمل کرو, تم بھی عمل کرو گے تمہارے سامنے یہ چیز جو ہے محفوظ ہو جائے گی, تمہیں یہ چیز یاد ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے. نماز کے بارے میں نے آپ نے کہا, ایسی حج کے بارے میں آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے احکام لے لو. آپ نے کہیں کتاب لکھ کر کے نہیں رکھی تھی کہ لو یہ ہاتھ میں پکڑ لو, الگ ہی آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے احکام, مناسک کہتے ہیں حج کے احکام کو, مجھ سے اپنے حج کے احکام لے لو. یہ بار بار کہا آپ نے کہ مجھ سے اپنے حج کے احکام لے لو, اور آپ نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا ہے, اسی موقع پر یہ بات کہی تھی, جیسے جیسے میں حج کر رہا ہوں, جیسے جیسے میں جو کام کر رہا ہوں, تم بھی ویسے ہی وہ کام کرتے جاؤ, اور اس عمل کے ذریعے سے میری یہ پوری عبادت کو تم محفوظ کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان تھا, خذوا عنی مناسککم. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بریدہ بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے راوی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک راوی نے ایک صحابی نے آ کر کے آپ سے یہ سوال کیا کہ دو نمازوں کے اوقات کیا ہیں, نمازوں کے اوقات کیا ہیں, نمازوں کے اوقات بتائیے. تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ ہمارے پاس دو دن, تم ہمارے پاس ٹھہر جاؤ, اور دو دن آپ نے پہلے دن ہر نماز کو اس کے اولے وقت میں پڑھایا, اور دوسرے دن ہر نماز اس کے آخری وقت میں پڑھایا, اور کہا کہ وقت انہیں کے دو کے درمیان ہے. یعنی عمل کے ذریعے سے آپ نے اس کے سامنے یہ پورا معاملہ رکھ دیا کہ دیکھو نماز کے اوقات یہ ہیں. صحابہ کرام میں سے کئی سے یہ بات آتی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے, تو یہ بیان کرنے کے بجائے کہ تین مرتبہ ہاتھ دھوتے تھے, تین مرتبہ کلی کرتے تھے, ناک میں پانی ڈالتے تھے, پانی منگا کر کے وضو کرتے تھے, اور کہتے تھے میں نے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے ہوئے دیکھا ہے. کون سا عمل؟ وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ عبادات ہی کے تعلق سے نہیں ہے, دوسرے کاموں کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, آپ تشریف لے جا رہے تھے, تو راستے میں دیکھا ایک شخص کو وہ بکری ذبح کرنے کے بعد جو یہ بکرے بکریاں جو ہوتی ہیں ان کے جو چمڑے نکالے جاتے ہیں, اسکن جو ہے اسکن آؤٹ کرنا جیسے کہتے نکالتے ہیں, تو صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا تھا. وہ بھی ذرا اچھے انداز سے کرنا چاہیے, صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہٹو. آپ نے خود اسے نکال کر کے دکھایا کیسے نکالتے ہیں یہ چمڑا. کہا کہ دیکھو چمڑا ایسے نکالا جاتا ہے, بکری کا چمڑا ایسے نکالو گے یہ اس کا صحیح طریقہ ہے. آپ نے یہ بھی کر کے ان کو دکھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عمل کر کے ان کو دکھاتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ تم ایسے ہی عمل کرو. جب وہ عمل کریں گے ویسے ہی تو وہ خود بخود چیز ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی, انہیں بیٹھ کر کے یاد نہیں کرنا پڑے گا. عمل کرنا چیز کو یاد کرنے کے سب سے اہم ذریعہ ہے, سب سے اہم طریقہ ہے, اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس میں آدمی بھولتا نہیں ہے. اس کی بہت سی مثالیں گی. میں آپ میں سے کسی ایک بچے سے بھی پوچھوں وضو کیسے کیا جاتا ہے تو بچہ مجھے بتا دے گا. یقین ہے آپ کو اس پہ یا نہیں؟ کسی بچے سے بھی پوچھوں وضو کیسے کیا جاتا ہے تو بچہ مجھے بتا دے گا وضو کیسے کیا جاتا ہے. جی ہاں جی جی. اس کے بعد چہرے پہ ہاں چہرہ دھونا, ہاں پھر ہاتھ دھونا, یہی ہے نہیں. ایک بچہ بھی اسے بتا دے گا. بچے نے کیوں بتا دیا؟ اس لیے کہ بچہ یہ وضو کرتا ہے. جو عمل کرتے ہیں آدمی کو وہ چیز خود بخود یاد ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں بات کریں, جو عمل کرتے ہیں وہ چیز خود بخود یاد ہو جاتی ہے, یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. حدیثوں کو یاد کرنے کا یہ بڑا اہم ذریعہ تھا, اس پر عمل کرنا. عمل کرنے کی وجہ سے یہ حدیثیں آسانی سے انہیں یاد رہیں. اگر میں آپ میں سے کسی سے یہ پوچھوں کہ حج کیسے کرتے ہیں, جس نے حج نہیں کیا ہے مجھے یقین ہے چاہے وہ کتنی مرتبہ اسے سنا ہوگا نہیں بتا پائے. کیوں؟ اس لیے کہ حج نہیں کیا, عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کا علم نہیں ہے. ہم لوگوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ جنازے کے مسائل طلبا کو پڑھائے ہیں کہ جنازے کے مسائل یہ یہ ہوتے ہیں, ایسے کرنا چاہیے, ایسے اسے نہلانا چاہیے, ایسے کفنانا چاہیے, ایسے دفن کرنا چاہیے. لیکن ہمیں اگر دے دیا جائے میت کو کہ آپ نہلا دیجئے تو شاید مشکل ہو جائے اس کے مقابلے میں جو آدمی میت کو نہلاتا ہے, اس کو جتنا اچھا علم ہوگا ہمیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پریکٹیکل وہ اس چیز کو کر رہا ہے, اس کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہے, اسے اچھی طرح سے معلوم ہے. صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ ایسے تھے جن کو بعض مسائل کے بارے میں بڑا اچھا علم تھا. آج کے زمانے میں خاص طریقے سے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں تخصص عربی میں, اور انگلش میں آپ کہتے ہیں ہاں, یعنی کسی خاص چیز پہ خاص توجہ دینے کی وجہ سے آدمی اس میں بڑی مہارت حاصل کر لیتا ہے. صحابہ کرام میں جہاں یہ معاملہ رہا کہ عام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے آپ کے عمل کو عمل کے ذریعے سے محفوظ کر لیا کرتے تھے, وہیں خاص صحابہ نے بعض عمل کو خصوصیت کے ساتھ دیکھ کر کے اسے محفوظ کیا ہے. حج کے پورے احکام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اس کے ایک متخصص صحابی تھے. یعنی خاص طریقے سے یہ جب حج کے بارے میں کوئی روایت کرتے ہیں تو اس روایت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, اس کے بڑے متخصص مانے جاتے ہیں. کوئی آدمی مر جاتا ہے, مرنے کے بعد جو اس کا چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے, اسے طریقہ کی تقسیم کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں, تقسیم طریقہ. اس مسئلے میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو خاص طریقے سے یہ مسائل بڑی اچھی طرح سے, کیونکہ یہ اس کے بارے میں زیادہ توجہ دیے ہوئے تھے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے, ان سے سوال کیا کرتے تھے. اس طریقے سے بعض خاص چیزیں بعض صحابہ نے اسے خصوصیت کے ساتھ اہمیت دے کر کے سیکھا, جبکہ عمومی طور پر صحابہ کرام نے جو عبادات تھیں جو معاملات تھے عمل کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ رکھا ہے. یہ بڑا اہم ذریعہ ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. لوگ یہ کہتے رہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ حدیث اس کا کیا اعتبار ہے جس کو لوگ ایسے ہی زبانی ہاں بیان کرتے رہے, نہ کہیں لکھی ہوئی تھی نہ کوئی اور چیز تھی, ہم کہاں تک اس کا اعتبار کریں. حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ عمل سے تعلق رکھتا ہے, حدیثوں کا بڑا ذخیرہ کسے تعلق رکھتا ہے؟ عمل سے تعلق رکھتا ہے. عمل تو دیکھ کر کے خود آدمی عمل کرتا جائے وہ خود وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے, اس کے مقابلے میں آپ کوئی چیز لکھ کر کے لاکھ رکھ لیجئے لیکن اگر عمل نہیں کیا ہے تو وہ چیز, اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا تو آپ کہیں گے میرے پاس نوٹ بک میں لکھا ہوا ہے دیکھ کر کے بتاؤں گا. آج کل بہت سارے اہل علم بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں کرنٹ نہیں ہے, کرنٹ آئے گا تو سسٹم جو ہے آن کر کے میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں اس کے بارے میں کیا. جو چیز عمل میں نہیں ہوتی ہے اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے. بعد کے دور میں بھی عمل کے ذریعے سے احادیث کو یاد رکھنے کا ایسا اہم معاملہ رہا کہ یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حدیث پڑھتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے. مقصد کیا ہوتا تھا؟ حدیث کو یاد رکھنے کے لیے یہ لوگ اس پر عمل کر لیا کرتے تھے. جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگنی لگوائی حجامہ, اور سینگنی لگانے والے کو آپ نے کچھ دیا تو یہ بھی گئے اور پڑھنے کے بعد جا کر کے سینگنی لگائی اور سینگنی لگانے والے کو کچھ دیا. حدیث پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا, اس پر عمل کر کے یہ لوگ حدیث کو محفوظ رکھا کرتے تھے. صحابہ کے دور میں یہی چیز زیادہ اہمیت رکھی ہے, اتنی اہمیت رکھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں, مدینے کے امام مانے جاتے ہیں, امام دار ہجرہ کہا جاتا ہے ان کو, انہوں نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ یہ تک کہہ دیا کہ اگر مدینے والے کا عمل ہے تو کا حجت ہے, ہمارے لیے دلیل ہے, یہ شریعت کے لیے دلیل بن سکتا ہے اگر مدینے والوں کا عمل ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسے ہی عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ آئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی, یہ پہلے سے سا جو عربی زبان کا سا ہوتا ہے, یہ حدیث کے مسائل میں چیزیں آتی رہتی ہیں, اسی سا سے ایک سا زکات فطر نکالنا رہتا ہے غلوں میں سے اناج میں سے, وہ کتنا ہوتا چاہیے, کیا اس کی مقدار ہونی چاہیے. یہ حجاز کا جو سا ہوتا تھا, حجاز یہ مکہ مدینہ اور طائف وغیرہ کے علاقے کو حجاز کہا جاتا ہے, اور جو عراق میں ہوتا تھا وہ الگ ہوتا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد یہ وہاں رہتے تھے تو ان کے سامنے وہی عراق والا سا تھا, اسی کو یہ لوگ جانتے تھے, وہ کچھ بڑا ہوتا تھا اس کے حجاز والے کے مقابلے میں. تو ان کے سامنے جو تھی وہی بات ان کے ذہن میں تھی. جب آئے مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا, ان کے سامنے بحث ہوئی تو کہا جو صحابہ کی اولادیں موجود تھیں وہ سا لے کر کے آؤ جس سے تمہارے باپ دادا جس سے نکالا کرتے تھے زکات فطر, وہ سا لے کر کے آؤ. وہ سا لا کر کے دکھایا, کہا کہ دیکھو یہی سا ہے. ایک عمل جو چلا آ رہا ہے وہ خود بخود وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ عمل چلا آ رہا ہے, فوراً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے اسے تسلیم کر لیا. یہ نہیں کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم کیوں, نہیں, ایک عمل کے ذریعے سے جو چیز محفوظ کر لی گئی ہو وہ سب سے زیادہ اہم اہمیت رکھتی ہے کہ یہ چیز محفوظ ہے, اس کے بارے میں شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے. تو یہ بات چل رہی تھی کس کے بارے میں, حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک اہم طریقہ اس زمانے میں اس پر عمل کرنا تھا, یہ سب سے اہم طریقہ تھا. اور یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ سارے صحابہ سے اس کا تعلق ہے. اس کے مقابلے میں جو بھی چیزیں آپ کو پہلے بیان کی گئی اور جو آگے آئیں گی وہ بعض صحابہ سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق سارے صحابہ سے, یعنی سارے صحابہ نے احادیث کو محفوظ رکھا. کس کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے. یاد کرنے, زبانی یاد کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور, اس میں صحابہ اور بھی تھے لیکن وہ بڑے مشہور تھے. سارے صحابہ زبانی ساری حدیثیں یاد نہیں کیے ہوئے تھے. اسی طریقے سے مذاکرہ سارے صحابہ نہیں کرتے تھے, لیکن جہاں تک عمل کی بات ہے یہ ہر صحابی سے تعلق رکھتی ہے چیز, ہر صحابی اس پر عمل کرتا تھا اور عمل کے ذریعے سے اسے محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے بعض مرتبہ یہ اعتراض جو لوگوں کا آتا ہے اس اعتراض کا جواب بھی آپ آسانی سے دے سکتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں گے. تو کہتے ہیں کہ احادیث اکثر یہ اخبار احاد ہیں, احادیث یہ اکثر اخبار احاد ہیں, متواتر نہیں ہیں. اور اخبار احاد ہیں تو ہم کیسے اسے مان لیں؟ اخبار احاد کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک راوی کی روایت, یعنی متواتر کے مقابلے میں اسے, کبھی ایک سے زیادہ بے ہوئے تب بھی متواتر کے مقابلے میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. میں وہ چیزیں آپ کے سامنے, چونکہ یہ اصل جو پہلا سبجیکٹ آپ کو لیا جا رہا ہے یہ اسی سے متعلق ہے. ابھی یہ ساری باتیں ہم تمہیدی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اسی کے بعد وہ محدثین کے یہ اصول کیوں آئے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کا جو ہے اسی سے جوڑ کر کے وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی. تو اس وقت یہ سب الفاظ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تو کہتے ہیں کوئی ایک راوی بیان کر رہا ہے, ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یا آپ نے یہ عمل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بیان کرنے والے نے غلطی کیا ہو, یہ تو ظنی ہے. ہم ظنی ہیں تو کیوں مان لیں؟ قطعی نہیں ہے, متواتر نہیں ہے. حدیثیں تو زیادہ تر ظنی ہیں اس لیے کہ احاد ہیں, متواتر نہیں ہیں. اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں, باتیں آتی رہتی ہیں. اگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ آسانی سے ان کا جواب دے لیں گے. احادیث کے جو ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر احادیث کا تعلق عمل سے ہے. حدیث کے جو ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں زیادہ کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے. عمل کی احادیث زیادہ پائی جاتی ہیں اور عمل کی ہر حدیث متواتر ہے. روایت کرنے کے لحاظ سے نہیں, عمل کرنے کے لحاظ سے. اس کو تواتر عمل ہی کہتے ہیں, یعنی عمل کرنے کے لحاظ سے اس میں تواتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, ان کو عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا, صحابہ کو عمل کرتے ہوئے تابعین نے دیکھا, تابعین کو عمل کرتے ہوئے اتباع تابعین نے دیکھا. یہ پورا عملی تسلسل پایا جاتا ہے اس کے لیے اور یہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے. اس کے لیے دلیل ہے کہ یہ چیز بالکل محفوظ ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. میں اب آپ کو دوسرے مذاہب کے تعلق سے, عام طریقے سے یہ چیزیں جو مسلمانوں میں آئیں دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ہی اعتراض کیا تو یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی اعتراضات آئے, یعنی مستشرقین کے اعتراضات تھے ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ چیزیں آئی تھیں. انجیل کے تعلق سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ان کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا گال بھی اسے پیش کر دو. مشہور ہے نہیں ہے؟ بڑی مشہور بات ہے کہ جو ہے مشہور تعلیم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارتا ہے دوسرا بھی پیش کر دو. اس پر عمل کب رہا ہے؟ عمل کے لحاظ سے اگر آپ یہ تلاش کرنا شروع کریں گے کہ عمل کب رہا ہے اس کے اوپر, تو شاید آپ کو کوئی ایک مثال بھی نہیں. بعض لوگوں نے اسی کو سامنے رکھ کر کے یہ بات لکھی ہے کہ ہم یہ بات جو انجیل میں لکھی ہوئی کیسے سمجھیں اس کو.
قرآن میں جو باتیں موجود ہیں یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں دکھا دیا تو ہمیں معلوم ہو گیا اس کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے. لیکن یہ بات ہم کیسے مانیں, اس کو کس لحاظ سے سمجھیں؟ اگر کوئی آدمی تلوار سے ہمارا ایک کندھا کاٹا تو یہ بھی کہیں اسے بھی کاٹ دو, کسی نے باپ کو قتل کیا تو کہو کہ بیٹے کو بھی قتل کر دو, وہ ایک بچہ ہوا ہے. اگر کوئی چور ایک کمرے میں آ کر کے کوئی چیز چورا رہا تھا, یا یہ کمرہ بند ہے اس کو میں کھولتا ہوں, اسے بھی چوری, کیا کیا کہیں گے آپ اس کے لیے؟ ہر جرم کرنے والے کے سامنے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے لیے ہم اور نرم پہلو کرتے ہوئے اور بھی چیزیں جو ہے اس کے لیے آسان کرتے جائیں گے, تو کیا یہ سب چیزیں بھی اس میں شامل ہوں گی یا شامل نہیں ہوں گی؟ کیا مسائل اس کے اندر آئیں گے؟ یہ ساری باتیں اس سے خاموش ہیں, کیونکہ عملی دنیا میں کہیں اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا, کہیں یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی ہے, وہ چیزیں محفوظ نہیں رہ گئی. تورات میں کیا کیا چیزیں تھیں, وہ چیزیں محفوظ نہیں رہ گئی کیونکہ یہ قوم خود بھی اس پر, یہ بدعملی مسلمانوں کے یہاں بھی ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن مسلمانوں میں ہمیشہ ایک جماعت طبقہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں دنیا میں آپ چلے جائیں گے تو ہمیشہ آپ کو ایک جماعت ایسی ملے گی جو دین کے احکام پر عمل کرنے والے رہے گی. ہر زمانے میں ایک طبقہ آپ کو ایسا ضرور ملے گا اور ایسے ہی قیامت آئے گی. تو اسی طریقے سے یہ عمل کا تسلسل مسلمانوں کے یہاں جو موجود ہے, یہ اہم ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حفاظت کا, اور صحابہ کرام نے اسے محفوظ رکھا ہے. یہ تیسری چیز تھی, اتنا کافی ہے نا اس کے لیے. اب ہم چوتھی چیز بیان کرتے ہیں. چوتھی چیز ہے کتابت حدیث. کتابت حدیث لکھنے کی بات آپ لوگوں نے پہلے ہی بیان کر دی تھی, لیکن اب میں تھوڑا لکھنے کا معاملہ بیان کر رہا ہوں. حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور بعد کے دور تک؟ اس زمانے میں جو طریقے اپنائے گئے تھے حدیث کی حفاظت کے لیے, دیکھیے اس طریقے میں سے ایک کیا ہے, کتابت حدیث. میں نے شروع میں آپ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی کروا دیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اب تک ہم نے پڑھا, جو کچھ بھی ہم نے سنا, اگر یہ موٹی موٹی باتیں یاد رہیں گی تو جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں کچھ نہ کچھ تو یاد رہ جائیں گی. ہر چیز یاد نہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے ہم نے اس سلسلے میں حفاظت حدیث, حفظ حدیث کے ذریعے سے, یعنی حدیث کو زبانی یاد کر کے, اور یہ صحابہ کرام کا ایک بڑا طبقہ تھا جو یاد کیا کرتا تھا. دوسرا مذاکرہ حدیث, تیسرا عمل بالحدیث, اور چوتھا کتابت حدیث, حدیث کو لکھنا. کتابت حدیث کے تعلق سے آپ کے ذہن میں یہ بات یقیناً رہے گی کہ اس زمانے کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. خال خال لوگ ہوتے تھے, خال خال لوگ ہوتے تھے. اردو میں جملہ کہا جاتا ہے خال خال ہوتے تھے, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہاں, بہت کم ہوتے تھے, بہت کم ہوتے تھے. میں آپ کو خال کا لفظ سمجھا رہا ہوں کیسے یہ کم کا معنی دیتا ہے. آدمی کا جسم آپ جانتے ہیں, جسم پر کبھی کبھی انسان کے یہ رہتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں میرے, اسے عربی میں جو ہے, اسے اصل میں عربی نہیں بلکہ فارسی لفظ ہے, خال کہا جاتا ہے. یہ خال ہے, عربی میں اسے خال مامو کو کہتے ہیں, لیکن یہ فارسی لفظ میں اسے کیا کہا جاتا ہے, خال کہا جاتا ہے. تو جسم میں کہیں کہیں آپ کسی کسی آدمی کے چہرے پر کیا دیکھیں گے, یہ نشان دیکھیں گے. تو خال خال نظر آتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں نظر آتا ہے, یہ بہت کم نظر آتا ہے. تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حدیث یا کوئی بھی چیز حدیث کا تعلق نہیں, لکھنے والے لوگ صحابہ کرام میں بہت کم تھے. بلکہ جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا, رسول بنایا گیا تھا, اس پورے ماحول میں لکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. زبانی یاد کرنے والے تو بہت سے لوگ ہوتے تھے، لیکن لکھ کر کے کسی چیز کو محفوظ کرنے والے، لکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی. آج اگر کسی بھی معاملے میں کہا جائے تو لکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور بہت کم رہے گی. لیکن اس زمانے کا الٹا معاملہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اللہ تعالی کو اپنے دین کو محفوظ رکھنا تھا، قرآن کو بھی محفوظ کرنا تھا اور حدیث کو بھی محفوظ کرنا تھا، تو کہا کہ اس قوم کے لیے جس قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور اس میں لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس قوم کے لیے جو پہلی آیتیں نازل فرمائی گئیں قرآن کے اندر، اس میں کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کبھی اس کی طرف سے دھیان نہیں گیا ہوگا، لیکن غور کر لیجیے گا ایک مرتبہ. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا نازل فرمایا؟ الذی علم بالقلم، جس کا معنی اردو میں ہوا سیدھا سادھا جس نے قلم سے سکھایا. قلم سے سکھایا، زبانی سیکھنے کا سکھانے کا اس زمانے میں رواج تھا، لیکن نازل کیا کیا گیا کہ قلم سے سکھایا، یعنی لکھ کر کے سکھایا. اس قوم کے لیے جو لوگ اس دین کے پہلے مخاطب تھے، عرب کی وہ آبادی یا مکے کی وہ آبادی جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کے لیے اقرا کا لفظ پہلے اتارنا اور ساتھ میں یہ اتارنا کہ الذی علم بالقلم، کہتے ہیں اس میں واضح اشارہ تھا کہ یہ قوم اب تک زبانی لکھنا پڑھنا سیکھتی تھی، لکھنا پڑھنا نہیں زبانی سیکھتی تھی، اب یہ قلم کی طرف سیکھے گی، اب اس میں قلم کا رواج آنے والا ہے. پہلے یہ اشارہ قلم کا رواج آنے والا ہے. اس کے بعد سورہ 29ویں پارہ میں آپ سورہ نون کہہ لیجیے، والنون والقلم وما یسطرون، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی بھی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی بھی اللہ تعالی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، یہ بار بار آپ عقیدے وغیرہ کلاسوں میں سن چکے ہیں کہ کسی چیز کی اہمیت بیان کرنا ہو تو اس کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، قلم کی بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. یہ قلم لکھنے کا آلہ ہے، اس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے. جو قوم لکھنا نہیں جانتی تھی اس کے سامنے قلم کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، علم ہے یا نہیں بولیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اسے لکھ دو. کہا نہیں گا؟ اور قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ یہ سب کتابیں مکنون میں ہے، لوح محفوظ، اسے کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک لکھی ہوئی چیز ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبانی طور پر کوئی چیز یاد رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھول سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری باتیں کہاں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں؟ لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہیں. زبانی طور پر اگرچہ کی کوئی چیز یاد رہے لیکن اسے لکھ کر کے بھی محفوظ رکھنا چاہیے. اس کی اہمیت پہلے ہی بتا دی گئی، لکھ کر کے بھی اسے محفوظ رکھنا چاہیے اگرچہ کی زبانی طور پر وہ چیز یاد ہے. مدینے جب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آئے، اور مدینہ آنے کے بعد جب صحابہ کرام نے کفار مشرکین کے ساتھ پہلی جنگ لڑی اور لوگ قیدی بن کر کے آئے، تو ان قیدیوں کا یہ فدیہ متعین کیا گیا کہ دس دس انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دو, اسی پر تم کو چھوڑ دیا جائے گا. لکھنا سکھانا اسی کو فدیہ مقرر کر دیا گیا. یہ خود بھی لکھنے کی اہمیت, لکھنے کی اہمیت آنی چاہیے, لوگوں کو لکھنا سیکھنا چاہیے, اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. ہمارے پاس کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو میں بار بار اس پر زور دیتا رہتا ہوں کہ جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ باتیں سنیں, جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کسی چیز کو یاد رکھیں, جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ اسے موبائل پہ محفوظ کر لیں, وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسے لکھ کر کے محفوظ کر لیں. شروع سے اسلام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ لکھنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. حالانکہ وہ لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن بڑی توجہ دلائی گئی کہ آپ ان باتوں کو لکھ کر کے محفوظ کیجئے, اس کی حفاظت کیجئے. بڑی اس کی طرف توجہ دلائی گئی, اور جو صحابہ لکھنا سیکھ گئے ان کو تاکید کی گئی کہ آپ لکھیے, لکھ کر کے اسے محفوظ کیجئے. قرآن کے بارے میں بھی یہ بات ہے اور احادیث کے بارے میں بھی یہ بات ہے. اس کے بارے میں چند مثالیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں اسی لکھ کر کے کسی چیز کو محفوظ کرنے کے تعلق سے. کہا جاتا ہے کہ تورات اور انجیل یا سابقہ جو بھی کتابیں تھیں, آسمانی کتابیں تھیں, اللہ تعالیٰ نازل فرمائی تھی, لیکن یہ کتابیں محفوظ نہیں رہ گئی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس زبان میں وہ کتابیں تھیں وہ زبان محفوظ نہیں رہ گئی. یعنی عدم حفاظت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ وہ زبان محفوظ نہیں رہ گئی. زبان کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو حدیث کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری دی تو ساتھ میں اس زبان کو بھی محفوظ رکھا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ جس طریقے سے قرآن صحابہ کرام نے لکھا تھا آج بھی اسی طریقے سے لکھا ہوا موجود ہے. لکھاوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آج ہم جو اردو زبان بولتے ہیں, ایک ہندوستان کے بڑے مشہور عالم دین جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں, مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, انہیں جو اردو لکھا کرتے تھے آج کی نسل اس اردو کو سمجھ نہیں سکتی. آج جو ہم اردو لکھتے ہیں آج کے 200-300 سال کے بعد جو اردو زبان رہے گی وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے اسے. زبانیں بدلتی رہتی ہیں, ہر 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد زبانیں بدلتی رہتی ہیں. زبانوں کا یہی طریقہ ہے. آپ انگریزی زبان پڑھتے ہیں تو آپ جب لٹریچر پڑھے ہوں گے تو آپ نے پڑھا ہوگا کلاسیکل ہے اور یہ ماڈرن ہے, یعنی پہلے زبان ایسے استعمال کی جاتی تھی اور اب ایسے استعمال کی جاتی ہے. زبانیں بدلتی رہتی ہیں, زبانوں کا طریقہ یہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب و سنت کو محفوظ کرنا تھا تو ساتھ میں کتاب و سنت کی وہ زبان بھی محفوظ کر رکھی ہے. اس زمانے سے لے کر کے دور جاہلیت کی جو زبان تھی 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, آج بھی وہی زبان عربی کی محفوظ ہے. وہی لکھنے کا طریقہ, وہی بولنے کا طریقہ, وہی گرامر, وہی ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. بعض مستشرقین نے عربی میں بھی وہ سلسلہ شروع کیا کلاسیکل اور ماڈرن کا, یعنی کلاسیکل عربک ہے یہ اور یہ ماڈرن عربک ہے, یہ سلسلہ شروع کیا. اور یہ سلسلہ شروع کیا گیا مصر سے. سب سے پہلے یہ یعنی ایجپٹ جسے کہا جاتا ہے انگلش میں, وہیں سے یہ سلسلہ شروع کیا. مصر کے لوگ عربی زبان کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں اور دوسری بھی ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ. مصر کے لوگ اس سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مصر کی تہذیب بھی ہندوستان کی تہذیب کی طرح بڑی پرانی تہذیب مان جاتی ہے. اس کا اپنا ایک کلچر, اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے. تو ان لوگوں نے مقام اور اس کو جو جگہ اپنائی وہ جگہ کون سی تھی؟ مصر تھی. اور کوشش پہلے یہ کیا کہ مسلمانوں کو اگر ان کی کتاب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرنا ہے, ان کے دین میں کچھ گڑبڑی کرنی ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ زبان کو بدلنا پڑے گا. ان کی زبان سے ان کو دور کیجیے. اب تک اپنی زبان سے چمٹے ہوئے ہیں, اس کو چھوڑ نہیں رہے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور زبان بدلنے کے لیے عربی میں بھی یہ کہا جانے لگا کہ یہ کلاسیکل عربک ہے اور یہ مانڈرن عربک ہے. لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہمیشہ سے اس کی مخالفت کرتا رہا, اور آج بھی جب عربی زبان سیکھتا ہے تو عربی زبان کون سی سیکھتا ہے؟ جو قرآن و سنت کی زبان ہے اسی زبان سے سیکھتا ہے. وہ بول چال میں کون سی عربی استعمال کرتے ہیں اسے کوئی مطلب نہیں ہے. مصر کی عربی بول چال میں بالکل بدل گئی. آپ عربی سیکھ کر کے ان کی زبان سنیے, آپ ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. بدل گئی, پوری کوشش کیا انہوں نے بدلنے کے لیے, ایک جگہ کوشش کیا لیکن مسلمانوں نے اپنی اس زبان کو نہیں چھوڑا. بہت سے لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی کہ قرآن جو جس رسم الخط میں لکھا جائے, جس کو رسم الخط کہتے ہیں, اس کو بدل دیا جائے. ابھی تو عربی ذرا دوسرے الفاظ میں, دوسرے جو اس کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. لیکن ہمیشہ اہل علم نے اس کی مخالفت کی کہ جس طرح سے لکھا جا رہا ہے اس کو ویسے ہی محفوظ رکھا, اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اسے محفوظ رکھنا ہے. آج تک مسلمانوں نے لکھنے کا وہ طریقہ بھی محفوظ کر رکھا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. جو قوم لکھنا نہیں جانتی تھی وہ جب لکھنے کا طریقہ سیکھ گئی تو اس طریقے سے سیکھ گئی کہ آج تک وہ لکھنے کا طریقہ بھی دنیا میں محفوظ ہے, اور ابھی بھی وہ چیز پائی جا رہی ہے. یہ صحابہ کرام کے تعلق سے, حدیثوں کو لکھ کر کے محفوظ رکھنے کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں. اب میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو اسپیشل طور پر یہی کام کرتے تھے, یعنی حدیث کو لکھ کر کے محفوظ کیا کرتے تھے, ان کے بارے میں آپ کے سامنے بات لا رہے ہیں. جب لکھنا سیکھ گئے تو بعض صحابہ خاص طریقے سے حدیثوں کو لکھ کر کے یاد رکھا کرتے تھے, جس میں سب سے اہم نام عبداللہ بن عمر بن عاص رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر بن عاص عمر بن عاص یہ مصر کے فتح کرنے والے ان کے بیٹے ہی عبداللہ بن عمر بن عاص. صحابہ کرام میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس بارے میں کہ یہ لکھنا جانتے تھے تو حدیثیں لکھ کر کے محفوظ رکھا کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے, شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اس میں یہ بیان ہے, کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں حدیثیں لکھ لیا کرتا تھا. تو بعض لوگوں نے مجھ سے کہا حدیثیں کیوں لکھ لیتے ہو, منع کیا مجھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی آپ کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غصے میں کوئی بات بول دیں اور آپ نوٹ کر لو بعد میں یہی دین بن جائے. بعض صحابہ نے ان کو منع کیا اس سلسلے میں لکھنے سے. انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بعض صحابہ مجھے لکھنے سے منع کرتے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتب, کیا کہا؟ اکتب یعنی لکھو. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق, کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. میں کسی بھی حال میں کوئی بات کہتا ہوں اسے لکھو, چاہے میں غصے میں ہوں, کسی بھی موڈ میں ہوں, جب میں اپنی زبان سے کوئی بھی بات کہتا ہوں دو بات حق ہوتی ہے, اسے تم لکھ لیا کرو. یہ مسند احمد کی روایت تھی. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیث کا روایت کرنے والا نہیں تھا, مجھ سے زیادہ کوئی حدیثوں کو محفوظ کرنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبْ وَأَنَا لَا أَكْتُبْ, کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، میرے اور ان میں یہ فرق تھا۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ حدیث کو لکھا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث کی سب سے پہلی کتاب، لکھی ہوئی کتاب، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے صحیفہ صادقہ۔ صرف یہ نام آپ یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا، صحیفہ صادقہ۔ صحیفہ صادقہ، صحیفہ صادقہ۔ کسی کے بہنی رشتے داروں میں سے کسی کا نام صادقہ ہو تو اسی طرح یاد رکھنا اس کو، صحیفہ صادقہ یہ اس کتاب کا نام ہے جو حدیثیں لکھا کرتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ جو جمع کر کے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ صحیفہ صادقہ۔ باقاعدہ یہ لکھا ہوا نسخہ دنیا کی بعض لائبریریوں میں اس وقت موجود ہے۔ تحقیق کر ریسرچ کرنے والوں نے اس کو کر کے، یہ عجب اتفاق ہے کہ ہم مسلمانوں کا جو ورثہ ہے، یعنی جو ہمارے اخلاق کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، یہ سب کہاں چلی گئیں؟ یورپین ممالک میں چلی گئی۔ آپ فرانس میں جائیں گے یا جو ہے برطانیہ میں جائیں گے تو وہاں کی جو لائبریریاں ہیں، یہ قلمی نسخے، مخطوطہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھ کے لکھے ہوئے کتابیں، یہ وہاں موجود ہیں۔ ابھی لوگ وہاں سے نکال کر کے لا کر کے تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب ان قوموں نے آ کر کے مسلمان علاقوں پر حملے کیے، تو حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کا بڑا قیمتی سرمایہ تھا کتابیں، یہ کتابیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ تو آج یہ کتابیں ان کے یہاں سے ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ جو کتابیں دستیاب ہوئی بعد میں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ نسخہ، حدیث کا یہ مجموعہ جو لکھا کرتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، بھی ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو مکثرین کہا جاتا ہے۔ مکثرین کا مطلب ہوتا ہے جن کی روایتوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ مکثرین کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام میں ان کی روایتوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ ان کو مکثرین کہا جاتا ہے، صحابہ کرام میں جن کی روایتوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ مکثرین کا مطلب ہوتا ہے زیادہ روایت کرنے والے، زیادہ روایت کرنے والے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ یعنی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ ان 7 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کی روایتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، لکھ کر کے محفوظ کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافی تعداد میں حدیثیں لکھی ہوئی۔ ان کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ابن حزم نہیں ہے، یہ صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 9 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 9ویں سال، 9 ہجری میں نجران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا ان کو، عمر ابن حزم۔ کہاں کا؟ نجران کا گورنر بنا کر کے ان کو بھیجا، تو ساتھ میں ان کے لیے ایک کتاب بھی لکھوا دی۔ طہارت کے مسائل اس کے اندر تھے، اس کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو دیت وغیرہ کے، سزا وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے تھے۔ صدقہ اور زکات جو لینا ہے تو کس میں کتنی زکات ہوتی ہے، کتنا اونٹ ہو تو کتنی زکات ہوگی، یہ مسائل بھی اس کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ عمر ابن حزم کو باقاعدہ ایک کتاب دی گئی تھی، اس کتاب کی روشنی میں وہ وہاں پر جا کر کے لوگوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوں گے، سکھانے کے معاملات، یہ اس کی روشنی میں لوگوں کو سکھایا کریں گے۔ یہ کس کے بارے میں باتیں ہیں؟ عمر ابن حزم کے بارے میں۔ تو یہ چیز بھی کیا تھی؟ بولیے، لکھی ہوئی. یہ چیز بھی لکھی ہوئی موجود. 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، جب مکہ فتح کیا ہجرت کے 8ویں سال، کس مہینے میں؟ بہت سی چیزیں میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں پہلے سے، اب ہاں، کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. اسلام کی دو بڑی اہم جنگیں، ایک بدر، غزوہ بدر، اور ایک فتح مکہ، دونوں رمضان کے مہینے میں. بس اتنا ذہن میں رہے. رمضان کے مہینے میں جب آپ نے مکہ فتح کیا، اس موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ میرے لیے یہ حدیث لکھ دیجئے. تو آپ نے صحابہ سے کہا اکتبو لابی شہ، صحیح بخاری کہہ رہی صحیح، کیا کہا؟ اکتبو لابی شہ، یعنی ابو شاہ کے لیے یہ حدیث لکھ دو. اس صحابی کی کنیت ہے یہ ابو شاہ، اکتبو لابی شہ. ابو شاہ کے لیے یہ حدیث لکھ دو. آپ نے کہا، صحابہ کرام نے انہیں لکھ کر کے دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا، جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس صحیفہ تھا، صحیفہ صادقہ. یہ بھی ذہن رکھیے، علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جن کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، جو لکھنا جانتے تھے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا، وہ صحیفہ ہمیشہ ان کی تلوار کی میان میں رہتا تھا. تلوار جس میں رکھتے تھے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں کہ جو لوگ بیٹ اور بال وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں تو اس کا ایک تھیلا سا رہتا ہے، اسی میں وہ رکھ کے یہاں پہ لٹکائے رہتے ہیں. ویسے ہی اس زمانے میں، آج کل لوگ کھیلنے کے سامان لٹکاتے ہیں، اس زمانے میں تو تلوار لٹکائے کرتے تھے ویسے، تو ویسے وہ لٹکائے رہتے ہیں، اسی کو میان کہا جاتا ہے، تلوار جس میں رکھی جاتی ہے. تو جس میں تلوار رکھتے تھے اسی میں وہ اپنا صحیفہ بھی رکھتے تھے. ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خاص باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی تھی اور دوسرے صحابہ کو نہیں سکھائی تھی؟ تو انہوں نے وہ نکال کر کے صحیفہ دکھایا، کہا کہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو اس کی سمجھ ہے، وہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے وہ میرے پاس ہے، اور الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہے. جو دوسرے صحابہ جانتے ہیں وہی میں بھی جانتا ہوں. ہاں، میرے پاس یہ صحیفہ ہے، اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. تو ان کے پاس بھی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں. وہ کن کن مسائل کی تھی اس کی تفصیلات بھی موجود ہے، لیکن میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں. اتنی مثالیں میرے خیال میں کافی ہیں. کس کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام حدیثیں لکھ کر کے بھی یاد رکھتے تھے. جیسے زبانی لکھ کا اہتمام کیا یاد کرنے کا، ویسے ہی لکھ کر کے بھی یاد کرنے کا اہتمام کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عام طریقے سے اس زمانے میں لوگ حدیث لکھتے نہیں تھے، اس کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ لا تکتبو عنی غیر القرآن، کہ تم مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھو. ومن کتب عنی سوا القرآن، جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے فل یمحو، اس روایت میں یہ ہے کہ وہ اس کو مٹا دے. یہ حدیث لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے کہ، اور یہیں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، جبکہ اتنی ساری مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی جاتی تھی. پھر صحیح مسلم کی اس حدیث کے تعلق سے کیا کہا جائے؟ یہ دونوں روایتوں میں تطبیق کیسے دی جائے، اتنا جاننے کے لیے ایک ہفتے کا آپ انتظار کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہاں پر اسے کیا کریں گے، اس وقت آرام دے دیں گے، ایک ہفتے کا آپ کو کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ یہیں سے شروعات آئندہ ہفتے. اس کے بعد اور کیا طریقہ تھا اس زمانے میں حدیثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو جوڑ کر کے انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بات آئے گی. چونکہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ دو حصوں میں منقسم رہے گا. لوگوں کو تھوڑی زیادہ بیزارگی نہ ہو جائے کہ ایک ہی چیز لمبی ہو جائے, تو تھوڑا آپ جو ہے ہل لیں, حرکت کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ دو تین منٹ کے بعد دوسری جو ہے حدیث کی شرح آپ کے سامنے شروع کریں گے, اس سے بیان کریں گے.